السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورۃ الحج کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس سورۃ مبارکہ میں مکی طرز کی آیات بھی ہیں جس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور مدنی طرز کی آیات بھی ہیں جس میں حج اور قربانی اور قتال کے حوالے سے گفتگو آئے گی. اس لیے مفسرین میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ مکی صورت ہے یا مدنی. اس میں دونوں قسم کے مضامین ہمیں ملتے ہیں. پہلی 24 آیات میں قیامت کے حوالے سے ذکر ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری شے ہے. فرمایا کہ اس وقت وہ کیفیت ہوگی، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، انسان اس کی خوف کے مارے مدہوش دکھائی دیں گی. فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی اس قدرت میں، تخلیق میں فرق شک ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو غور کرو کہ اللہ نے تمہیں مٹی اور نطفے سے پیدا کیا. تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کتنے مرحلوں سے تمہیں گزارا، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے. زمین بھی مردہ ہوتی ہے، اللہ بارش برسا کر اس کو زندگی دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. قیامت برحق ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ کے بارے میں وہ لوگ جھگڑتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، اور وہ تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں جلنے کا عذاب ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ حج کا. فرمایا کہ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. کوئی آسان بات دکھائی دی تو عمل کر لیا، ذرا مشکل آئے تو گھر چلا گیا. عبادت کرتا ہے اپنے ذاتی مقصد کے لیے، فائدہ ملا تو ٹھیک ہے، اور کوئی مشکل آ رہی تو چھوڑ دیا. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. فرمایا کہ خسرت دنیا والا آخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اللہ کے سوا جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ جھوٹے معبود، نہ لوگوں کے نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی ان کے نفع کا کوئی اختیار رکھتے ہیں. فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ سے تمہاری امیدیں وابستہ رہیں گی، زندگی کا رخ صحیح رہے گا. اللہ سے امید توڑ کر تم کہاں جاؤ گے، در بدر کی ٹھوکرے ہی کھاؤ گے. تو جب تک اس سے امید وابستہ ہے، تمہاری زندگی کا رخ صحیح رہے گا. اس کے بعد اللہ نے گزشتہ تمام مذہبوں کے ماننے والوں کا ذکر کیا، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. آسمان و زمین کی ہر شے، خواب و چرند ہو یا پرند یا انسان یا جانور، ہر ایک اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. مرادی کے ہر ایک اللہ کے حکم کا پابند ہے. اس کے بعد بڑے سخت الفاظ ہیں اہل جہنم کے لیے. فرمایا کہ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں اور ان کی کھالیں ہوں گی وہ سب کچھ. ولہم مقام من حدید، ان کے لیے سونے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. کلما اراد یخرج منها من غم نعید فیها، جب جب وہ جہنم کے عذاب سے نکلنے کی خواہش کریں گے، غم کے مارے دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے. بذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں کہا جائے گا جننے کے عذاب سے چکھو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. سونے کے کنگن اور موتی اللہ انہیں عطا فرمائے گا، ریشم کے لباس ان کو اللہ عطا فرمائے. دنیا میں اس امت کے مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے، جنت میں اللہ عطا فرمائیں گے. یہیں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا رکوع ہے. مزید اب حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، مشرکین، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا. حرم میں تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں، باہر سے آنے والے، باہر رہنے والے، سب کے حقوق برابر ہیں. چنانچہ فقہا کی ایک رائے یہ ہے کہ وہاں کا کوئی کرایہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر سعودی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حج کتنا مہنگا ہو چکا ہے اور منافع خوری کے دھندے لوگوں نے اختیار کر رہے ہیں وہاں پر. لیکن فرمایا کہ سوا ملعا کی اتنی ہی بلباد، وہاں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب حقوق میں برابر ہیں. تو اس پر اگر عمل ہو جائے تو کس قدر آسانی ہو جائے گی لوگوں کو حج کی ادائیگی میں. 14 رکوع شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا بیان کہ اللہ نے انہیں خانہ کعبہ کی اسفل نو تعمیر کا حکم دیا اور یہ کہ انہیں کہا کہ حج کا اعلان کر دو, لوگ چوک در چوک دنیا کے کونے کونوں سے اللہ کے گھر کے حج کے لیے آئیں گے. لیے شدو منافع لہم, تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ آ موجود ہوں. ظاہری فائدے بھی ہیں, باطنی فائدے بھی ہیں, روحانی فائدے بھی ہیں, گناہوں کی مغفرت بھی اور مادی فائدے بھی, تجارت بھی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے حالات ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے مسلمانوں کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے مسلمانوں کی نظم و ضبط اور ڈسپلن کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور مزید فرمایا کہ معلوم دنوں میں قربانی کے جانور کو ذبح کریں. قرآن سے تشریح معلوم نہیں ہوتی, سنت سے پتہ چلتا ہے کہ معلوم دنوں سے مراد قربانی کے مخصوص ایام میں جن میں ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے میل جوچیر کو دور کریں, جب قربانی پیش کر لیں حجاج, اس کے بعد اپنے سروں کو منڈوائیں, اپنی نظر پوری کریں, احرام چھوڑ لیں اور قدیم گھر کا تعارف جو ہے وہ طواف کریں, طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو اور ایک اللہ کے لیے یکسوئی اختیار کر لو اور ہر قسم کے شرک سے بچو. فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے, جو اللہ کو چھوڑ دے گا اللہ لوگوں کے ہی حوالے اس کو کر دے گا اور وہ در بدر کی ٹھوکرے ہی کھانے پر مجبور ہوگا. فرمایا کہ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دلوں کے تقوا میں سے ہے. اللہ کا گھر ہو, مسجدیں ہو, بیت اللہ ہو, مسجد نبوی ہو, قرآن ہو, دینی کتب ہو, ان سب کا احترام اس پر لازم ہے. جو یہ احترام کرتا ہے گویا اس کے دل کے اندر تقوا موجود ہے. اس کے بعد 5 رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ بلی کل امت جعلنا منسکن, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی. یہ قربانی کا حکم کوئی نیا نہیں, تمام امتوں کو دیا گیا. ہمارے دور میں منکرین سنت ہے, حدیث کا انکار کرنے والے وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں. قرآن کا ہر امت کو ہم نے قربانی لازم کی. اللہ کے رسول 10 برس تک مدینے میں رہے, ہر سال قربانی ادا کی. منکرین سنت کہتے ہیں تو حج میں ہے تو اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی کیوں کی بھائی؟ فرمایا کہ الہ کو ملا واحد, تمہارا معبود معبود واحد اللہ ہے, فلہ اسلمو, اس کے سامنے جھک جاؤ, اپنی عقل نہ دوڑاؤ, قربانی کا حکم اس پر عمل کرو. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی پاکستان بڑا مقروض ملک ہے تو قربانی نہ کرو, پیسے جو ہے وہ قرض کی ادائیگی میں لگا دو. کل کوئی کہے گا بھائی حج پر بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے, حج ادا نہ کرو, غریبوں میں مال خرچ کر دو. اگر ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے دین کو پرکھنا شروع کر دیا تو اللہ کے دین کا حلیہ بگڑ جائے. فرمایا کہ نہیں, عقل استعمال نہ کرو, فلہ اسلمو, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو. اس کے بعد اہل ایمان کی بڑی پیاری صفات ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. الصابرین علی ما اصابهم, جو بھی مصیبت آتی اس پر صبر کرتے ہیں. بل مقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے رزق میں سے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اونٹ کی قربانی کا بیان. بڑا ہی ویسے تو بچوں کے لیے بڑا پریشان کو منظر ہوتا ہے, لیکن اونٹ کو نہر کرنے کا موقع. فرمایا کہ صفے باندھ کر کھڑا کرو, ایک کے بعد ایک گرتا چلا جائے. یہ جانور تمہارے حوالے ہیں, تم نہر کر تو ذبح ہو جاتے ہیں, تمہیں کنٹرول حاصل ہے نا. تم پر جس کو کنٹرول حاصل ہے اللہ کو. ایک صف ہے اونٹوں کی جانور قربانی کی, ایک صف اہل ایمان کی بھی اللہ کو پسند ہے. قرآن کا سورہ الصف کی آیت نمبر 4 میں, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صفے مان کر اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. موقع ہے تو اللہ ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ ان قربانی کے جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ, محتاجوں کو بھی کھلاؤ. یہ جانور تمہارے لیے اللہ نے مستقل کر دیے, اللہ کا شکر ادا کرو. اب بتایا جا رہا ہے ان قربانیوں میں کیا جذبات ہونے چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہاری جانب سے تقوا پہنچتا ہے. کتنا اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوا. آج یہ جانور تمہارے حوالے آ گئے, تم نے ذبح کر دیا, تمہارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے حوالے اپنی جان کرنے کو تیار ہو. قربانی کے جانور میں چھری پھیرتے ہو, اپنی خواہشات پر بھی چھری پھیرنے کو تیار ہو کہ نہیں, یہ جذبات مطلوب ہیں. ہمارے لوگوں نے قربانی کو فیشن بنا لیا. 5-5 لاکھ کا بیل آ رہا ہے, اس کی تصویریں بن رہی, موویز بن رہی دکھاوے کے لیے, کہ ناجائز ہے بالکل. دکھاوے کی عبادت شرک ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا مستجابت کی حدیث میں. یہ قربانیوں میں تقویٰ چاہیے, اللہ کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں, اللہ کے خاطر اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہو کہ نہیں, یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو قربانی بڑی مبارک, ورنہ گوشت تو سارے سال کھاتے ہو بھائی. خالی گوشت کا تہوار نہیں ہے قربانی, بلکہ اللہ کو تقویٰ کے جذبات چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دفاع کرتا ہے دشمنوں کے درد سے. 6 رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا, ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی یعنی اہل ایمان کو جنگ کرنے کی, کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. 13 برس تک اللہ کے رسول مکے میں رہے, جنگ کی اجازت نہیں آئی تھی. ہجرت کے سفر کے دوران یہ آیت نازل ہوئی, ہاتھ کھول دیے گئے, جنگ کی اجازت دے دی گئی. یہ جنگ کس لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, جو کہ بےچارے مظلوم تھے, صرف اس بنیاد پر کہ یقول ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب, اس کے کہنے کی بنیاد پر ان پر ظلم کیا گیا. مزید آ گیا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرے, یہ قتال کی اجازت نہ ہو, تو بہت سے راہ خانے اور عیسائیوں کی عبادت خانے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مساجد جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کو ڈھا دیا جائے. تو ظلم کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے ذکر کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے دین نے ہمیں قتال کا حکم دیا. 13 برس تک اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ملی. صبر کا مرحلہ تھا, جماعت مضبوط کر رہے تھے, صحابہ کو کندن بنا رہے تھے, دعوت کا ادا کر رہے. جب نکال دیا گیا مکے سے تو اجازت دے دی گئی جنگ کی, اور جب آپ مدینے میں آ گئے تو جنگ کا حکم بھی آ گیا. سورہ البقرہ میں تفصیل آ چکی یہ جنگ کس لیے ہے. قرآن نے 2 دفعہ کہا, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں, یکون الدین کلہ للہ, تاکہ دین اللہ کے لیے ہو جائے, ظلم کا خاتمہ ہو, اللہ کے دین کی سربلندی ہو جائے, اس کے لیے ہمارے دین نے جنگ کا حکم دیا ہے. فرمائے کہ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ لازم اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. آج اللہ کے دین کی ہم مدد نہیں کر رہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں. دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کا ظلم ہو رہا ہے. اگر آج ہم اللہ کے دین کی مدد میں لگ جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 41 میں کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ دین مکتناہم فی الارض, جنہیں زمین میں اقتدار دیں گے, اقام الصلاۃ و نماز قائم کرے, وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرے, وامروا بالمعروف و نیکی کا حکم دیں, ونہوا عن المنکر و بدی سے روکے, نماز کا نظام قائم ہوگا, یہ ذمہ داری حکمرانوں کی. اور اسلامی حکومت ہو تو خلیفہ نماز پڑھائے گا جمعے کی اور عید کی, صدر کو پڑھانا چاہیے, جمعے کا خطبہ دینا چاہیے, نماز پڑھانی چاہیے. آج کہاں ایسے لوگ ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے جو ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلم. نماز کا نظام قائم کریں گے, زکات کا نظام قائم کریں گے, لوگوں کا مال نہیں لوٹیں گے, تجوریاں نہیں بھریں گے اپنی, بلکہ سوشل ویلفیئر قائم کریں گے, انسانوں کی بھلائی کے کام کریں گے, اور مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کا بھی اہتمام کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. آج تو برائیوں کی دعوت حکمران دے رہے ہیں, برائیوں کی دعوت ذمہ داران ہمارے دے رہے بڑے بڑے, ان کا کام تھا نیکیوں کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. فرمایا ولی اللہ عاقبت الامور, تمام کاموں کا لوٹنا اللہ کی طرف. آج اقتدار اللہ نے تمہیں دیا, کل پوچھے گا اللہ اس کے متعلق, اگر ان احکامات کو نافذ نہیں کیا تو کل اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے. اس کے بعد مشرکین سے خطاب شروع ہوتا ہے. فرمایا ہے اللہ کے رسول, میں نبی, اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا, پھر جھٹلانے والوں کی اللہ نے پکڑ فرمائی. فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں, جو اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے, اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے, اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے, غور و فکر نہیں کرتے, ان کی آنکھیں نہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں, یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. اے نبی سے کہیے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے, جلدی نہ کرو, عذاب آیا ہی جاتا ہے. جب بھی قوموں نے ظلم کیا اللہ نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہے. 7 رکوع شروع ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی, بتایا گیا اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وعدے طور پر خبردار کرنے کے لیے آئے. اس کے بعد ذکر ہے شیطان کا, کہ جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی لوگوں کے سامنے تو شیطان نے ان کی دعوت میں گھوڑے اٹکانے کی کوشش کی. رسولوں کی تمنا ہوتی تھی لوگ قبول کرے دین کو اور اللہ کا دین غالب ہو, شیطان اس میں روڑے اٹکاتا ہے. فرمایا کہ اللہ شیطان کی چال کو ناکام کرتا ہے, اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے. جن کے دلوں میں برس ہوتا ہے بیماریوں کی نفاق کی, وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں. لیکن جن کے پاس علم ہوتا ہے, جو حق کو قبول کرتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں, ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جاتے ہیں. فرمایا کہ الملک یومئذ للہ, قیامت کے دن اختیار کل کا کل اللہ کے پاس ہوگا, وہ فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان. نیک لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور برے لوگوں کے لیے, جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کے عذاب کا فیصلہ ہوگا. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. 8 رکوع شروع ہوتا ہے, ہجرت کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بیان کی, جنگ کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بیان کی. فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی, ثم قتلوا, پھر وہ شہید کر دیے گئے, او ماتوا, یا ویسے ہی اللہ کے راستے میں تباہی بات ان کو آ گئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اہل ایمان کو کہ مظلومی کے بعد جو بدلہ لے ظالم سے اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، پھر بھی اگر کوئی ظالم ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کی ظالموں کے مقابلے میں مدد فرماتا ہے۔ رات دن کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان سے بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، زمین کو زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، نور کو شروع ہوتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان، اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو مسخر کیا، وہی کشتیاں چلاتا ہے، اسی نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ فرمائے کہ ہر امت کے لیے اس کو عبادت کے طریقے عطا کیے، اب تم اختلاف نہ کرو، اب جو بھی وقت رسول ہے ان کی بات کو مانو اور ان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ تمام رسول اللہ کی طرف سے آئے، شریعتوں میں اختلاف رہا زمانے اور حالات کے اعتبار سے، لیکن اس پہ اختلاف نہ کرو، وقت جو رسول ہے ان کی بات کو مانو اور ان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ فرمایا مشرکین کے پاس ان کے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے، حق کی مخالفت کرنے والے کو چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو حملہ کر دے لوگوں پر، روکنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایسے ظالم مل جائیں گے جو لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، اللہ کی کتاب سے روکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے النار، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، اور وہ جہنم لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد سورہ حج کا آخری رکوع ہے، اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر بھی اور اللہ کے دین کے تقاضوں کا بیان بھی ہے۔ فرمایا اے انسان، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ان الذين تدعون من دون الله لن يملكوا ذبابا ولن يجتمعوا له، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو بیچارے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی کو جو ان کے نگرانوں میں سے اٹھا کر لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ صرف بتوں کے لیے نہیں، انسان اپنے جیسے انسانوں کو بھی پکارتا ہے، اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، مت پکارو اللہ کے سوا کسی اور۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ نے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر بھیجے جیسے جبریل امین علیہ السلام، اور انسانوں میں سے بھی کئی رسول بھیجے، اللہ جانتا ہے لوگوں کے ایک ایک عمل کو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، وہی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ کی طرف۔ اب اسلام کے تقاضے، چار تقاضے آ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، بلادے نماز کا اہتمام کرو، واعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ نماز الگ ہے، عبادت الگ ہے، عبادت 24 گھنٹے کرنی ہے بھائی، نماز تو 2-2.5 گھنٹے ہوتی ہے دن، عبادت 24 گھنٹے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام۔ بفعل الخیر، خیر کے بھلائی کے کام کرو، لوگوں کی ہمدردی کے، انسانی ہمدردی کے، سوشل ویلفیئر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو نماز کا حکم آیا، یعنی عبادات بھی ادا کرو، عبادت بھی کرو پوری 24 گھنٹے کی زندگی، گھر میں بھی عبادت ہو، دکان پر بھی عبادت ہو، اور بھلائی کے کام کرو انسانی ہمدردی کے، تاکہ فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو، محنت کرو اللہ کے راستے میں، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کے معنی جنگ کے نہیں، یہ بدقسمتی ہے لوگوں کی، جنگ کے لیے قرآن قتال کا لفظ استعمال کرتا ہے، جہاد ہمیشہ ہے، آپ اس وقت بیٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے کاہے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ تو نفس کے خلاف بھی جہاد ہوگا، شیطان کے خلاف بھی جہاد ہوگا، برے معاشرے کے خلاف بھی جہاد ہوگا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جہاد ہوگا، اللہ کے دین کے قیام کے لیے جدوجہد ہوگی، اور اس میں آخری مرحلہ ٹکراؤ کا وہ جنگ بھی ہوگا۔ لیکن جہاد تو ہمیشہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ بتایا گیا تمہاری ذمہ داری ان کے لیے جہاد کرنا ہے، لیکن رسول شہیدا علیکم وتکون شہداء علی الناس، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائے، اور تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ۔ ہم مانتے نا نبوت ختم ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رسول نہیں آئیں گے، اب یہ شہادت کا فریضہ کون ادا کرے؟ اب انسانوں پر اللہ کی دین کی گواہی کون پیش کرے گا؟ مسلمانوں تمہیں یہ کام کرنا، تو اللہ کے رسول نے گواہی تو دے دی، وہ قرآن دے گئے، دین اب دے گئے، اب انسانیت کا پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اس کے لیے جہاد، اس کے لیے محنت، جان سے بھی، مال سے بھی، وقت سے بھی، صلاحیتوں کے ساتھ بھی، اولاد کو لگا کر بھی، یہ جہاد ہوگا اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنے کے لیے۔ فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، بس نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اس سے کام شروع ہوگا۔ واعتصموا باللہ، اللہ کو تھامو، اللہ کو تھامنے سے مراد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامو، قرآن سے ایمان ملے گا، قرآن سے سہارا ملے گا، قرآن سے موٹیویشن ملے گی، اور دین کا کام کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، خوش پناہ ہے، ونعم المولى ونعم النصير, کیا یہ عمدہ خوش پناہ ہے اور کیا یہ عمدہ وہ مدد فرمانے والا. اس کے بعد 18ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے, سورۃ المؤمنون شروع ہوتی, اس کے ابتدائی 11 آیات میں اہل جنت کی صفات کا بیان ہے. اللہ میں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, یقیناً ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے. کون سے؟ جو صرف دعویٰ نہ کرے بلکہ عمل بھی کرے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں, دل بھی جھکا ہوتا اللہ کی طرف, توجہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف. اس کا طریقہ ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ یاد کریں ترجمے کے ساتھ, تو توجہ نماز بڑھے گی ان شاء اللہ. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو بیکار باتوں سے بچتے ہیں. مومن کو پتا ہے مجھے ہر عمل کا جواب دینا ہے, وہ غلط اور بیکار باتوں میں ملوث نہیں ہوتا. والذین هم للزکات فاعلون, اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں. ایک ہے زکات دینا, یہ وہ نہیں, تزکیے کا عمل, ہر وہ چیز جو اللہ سے تعلق کو رکاوٹ بنے چھوڑ دو, ساری نافرمانیوں کو چھوڑ دو, یہ تزکیے کا عمل. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی نکاح کے جائز بندن کے ذریعے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں. مزید فرمایا, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ یہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, منافق کی نشانی یہ کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے, جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے قیادت کرتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور وہ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہی وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس, جو فردوس کے مالک بنے, فردوس کے وارث بنے. بخاری کی حدیث سے جنت کا اعلیٰ ترین مقام فردوس سے وہ مانگنا چاہیے. یہ صفات ہے اہل ایمان کی, اس کا مطالعہ بھی کیجیے, اور اللہ سب کو توفیق دے ہم اس کو اختیار کریں. ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کا بیان ہے. جس اللہ نے مٹی پانی سے تمہیں پیدا کیا, وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے. اس کے بعد بتایا گیا, اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, اور اسی نے جمع فرما دیا دریاؤں سمندروں میں. تمہاری عام زمین میں پانی برستا ہے وہ جذب کر لیتی ہے, اللہ جمع فرما دے رہے دریاؤں سمندروں میں پانی. اسی طرح سے طرح طرح کے باغات عطا فرمائے, زیتون کا درخت عطا فرمایا, چوپائے جو دودھ دینے والے ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت ہے, اس پر غور کرو. دوسرا کچھ شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا بیان. انہوں نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. قوم نے کہا تم ہماری طرح کے انسان ہو. قوم نے ان کا انکار کیا. اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو غرق کر دیا, اور نوح علیہ السلام اور اہل ایمان بچا لیے گئے. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. ایک اور قوم کا ذکر ہے لیکن اس کے رسول کا نام نہیں لیا گیا. قوم نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو, ہم تمہیں کیسے مان لیں. پھر کہا کہ بڑی دور کی بات ہے, ایعیدکم انکم اذا اسلمتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون, ہیہات ہیہات لما توعدون, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ وہ لوگ تھے جو جھٹلا دیتے آخرت. کیا یہ رسول تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم دوبارہ جب مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے دوبارہ زندہ کیے جاؤ؟ بہت دور کی بات ہے تو دوبارہ دیا جاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی, ہم جیتے اور مرتے ہیں اور ہم دوبارہ کھڑے ہونے والے نہیں. ایسے ہر درم کی تاریخ میں موجود رہے. اللہ نے کئی مثالیں بار بار دی. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا, دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل. پھر گزشتہ دیگر رسولوں کا مجموعی طور پر بیان آیا. ہر رسول کے ساتھ لوگوں نے نافرمانی کا معاملہ اختیار کیا, اللہ نے نافرمانوں کو برباد کر دیا. اس کے بعد ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, جو فرعون کی طرف بھیجے گئے لیکن فرعون نے نافرمانی کی, ہلاک کیا گیا. مریم سلام علیہا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی موزانہ پیدائش کو اللہ نے لوگوں کے لیے نشانی بنایا. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے, بڑی عام ہدایت مال حلال کے حوالے سے. یا ایھا الرسول, اے رسولو, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور عمل کرو نیک. جو حکم رسولوں کو وہ حکم ہمیں بھی. بخص مسلم شریف کی روایت, مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. مال حرام کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ میں حلال کی توفیق دے, اسی پر قناعت کی توفیق دے, اور ہر قسم کے حرام اور جس میں حرام کا شبہ بھی آ جائے اللہ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بیان ہے کہ لوگوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے, گروہ میں فرقوں میں بٹ گئے. ہر فرقہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. کبھی تسلی سے غور کیجیے گا, آج یہ ہماری حالت ہے. دین کے ہم نے بھی اس سے بکرے کر دیے, فرقوں میں بٹ گئے, ایک دوسرے کو ہم نے تقسیم کر دیا, اور ہر فرقہ جس کے پاس ہے اسی پہ خوش بیٹھا ہوا ہے. اللہ ہمیں گروہی تعصبات سے, فرقہ واریت سے بچائے, اور اس امت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں کو نعمت مل رہی ہے نافرمانوں کو, وہ بڑے خوش ہو رہے. فرمایا کہ کوئی شعور نہیں ہے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے ان کو. اگر انہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ ان کو برباد کر دے. سورہ مومنوں کے شروع میں کچھ صفات ہم نے پڑھی تھی, بندہ مومن کی بنیادی صفات تھی. اب تو صفات آ رہی جن کا تعلق قلب سے ہے. فرمایا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم لربهم لا یشرکون, اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون, اور وہ جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے ہیں جو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نماز ادا کرنے والے, زکات دینے والے, صدقہ خیرات کرنے والے, روزے رکھنے والے کہ عمل کرنے کے بعد تکبر میں نہیں آتے بلکہ ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں بھی خلوص عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں ہم سب کو عاجزی کی روش اختیار فرمائے. اس کے بعد نافرمانوں کا بیان ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے, فریادیں کرتے ہیں, اس وقت فریادوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا نافرمانوں کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون, تم بھائی یقیناً میری آیات پڑھی جاتی تھی تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے الٹے. مستقبرین اسمہ سامرا تہجرون, تکبر کرتے ہوئے میرے کلام کے ساتھ افسانہ گوئی اور بیکار بات سمجھتے ہوئے. یہ نافرمانوں کا بیان کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مذاق بنا لیا, اس کو پڑھتے نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے, اس کو التفات نہیں لاتے تھے, تو اللہ نے عذاب ان کو دیا. اللہ نے اس برے انجام سے بچائے اپنی کتاب کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ حق بدل دیا جائے, کتاب میں تبدیلی کر دی جائے, جیسے آج بھی بہت سے ادارے جو ہے نا کہتے ہیں قرآن میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی حدود میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے, معاذ اللہ. فرمایا کہ اگر حق ان کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے. فرمایا کہ جو لوگ حق پر نہیں آ رہے وہ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. آخرت سامنے نہ ہو تو انسان ہر دھرمی پر آ کر حق کا انکار کر دیتا ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ ہے جس نے سماعت بصارت عقل و دماغ تمہیں دیے, شکر ادا کرو اس کا. فرمایا اللہ ہے جس نے زمین تمہارے لیے پھیلائی, اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, رات دن کا نظام اسی کے لیے ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون زندہ کرے گا, فرما دیجئے نبی اللہ ہے جو زندہ کرے گا. اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اللہ ہی ہے جو کل اختیار رکھنے والا ہے, اللہ ہی ہے جو سب کو تھامے ہوئے ہے. لیکن تب بھی لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے, نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد چھٹا رکوع اس سورہ مبارکہ کا جو کہ آخری رکوع ہے وہ شروع ہوتا ہے. بڑی پیاری دعا رہی ہے, قل ربی اما ترینی ما یوعدون, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے, اے میرے رب جو وعدہ سے کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالمین یہ قوم میں شامل مت فرمائی. عذاب کے دور میں یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہ اگر وہ عذاب آئی جائے مجھے اس میں شامل مت کیجیے. یہ سورہ مومنوں کی آیت نمبر 93 اور 94 ہے. اس کے بعد ایک اور اہم دعا آیت نمبر 97 اور 98 میں شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت اہم. فرمایا کہ یوں دعا کیجیے, وقر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اور اے نبی دعا کیجیے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ میرے قریب بھی آئیں. اس کے بعد ذکر ہے جب نافرمان کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ ایک مہلت دے دے, ایک مرتبہ لوٹنے کا موقع دے دے, میں نیک عمل کر لوں گا. فرمایا جائے گا ہرگز نہیں, یہ تو پہلے بھی ایسی باتیں کرتا رہا تھا. ہم ورائہم برزخ الى یوم یبعثون, اور موت کے بعد تو برزخ کا ٹھکانہ برزخ ہے اس دن تک کے لیے جب تک کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دنیا اور آخرت کے وقفے میں وقفے کا نام دراصل برزخ ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, کوئی رشتے نہیں ہوں گے ان کے درمیان, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. سورہ عبس کے آخر کے آیات ہیں, انسان دور بھاگے گا ماں باپ سے, بیوی بچوں سے اور بھائی سے. اللہ اس برے انجام سے بچائے اور آج محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے, جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. جہنم میں ڈالے جائیں گے, آگ جھلس دے گی ان کے چہروں کو. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اس زمانے میں یعنی قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ ایک موقع ہمیں عطا فرما دے, حسرت بھری ان کی فریاد ہوگی. کہا جائے گا اولف سب فیحا ولا تکلمون, اسی میں ذلیل و رسوا بن کر رہو اور اس سے بات بھی نہ کرو. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. آج موقع ہے آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل ایمان دعا کرتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما, تو بہتی میں ہم فرمانے والا ہے. ذکر ہے مخالفین کا جو اہل حق کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ تعالیٰ کہیں گے ان نیک نیک بندوں کو تم نے دنیا میں مذاق اڑایا, دیکھو ان کو تو میں نے آج جنت عطا فرما دی, تم سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ تسلی ہے میرے اور آپ کے لیے, دین کے راستے میں مذاق لوگ اڑائے اڑانے دیجیے, صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ کی جنت ہمارے لیے تیار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان مخالفین کو جواب اللہ دے گا قیامت کے دن جہنم میں ڈال. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے گمان کر لی کہ میں تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. فتعال اللہ ملک الحق, اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے بہت بلند ہے اس بات سے کہ بیکار کسی چیز کو پیدا کرے. تمہاری تخلیق بامقصد ہے, لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے, اس دنیا کے ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک بڑی پیاری دعا پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور اے میرے رب مجھ پر رحم فرما, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد سورہ النور شروع ہوتی, 14 مکی سورت ہم نے پڑھی سورہ یونس سے سورت المؤمنون تک, اب ایک مدنی سورت آ رہی. اس میں بڑے اہم معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں اور پردے کے حوالے سے بھی کچھ احکامات عطا کیے گئے. اس کے علاوہ اللہ کی توحید کا بیان بھی ہے اور ایمان والوں اور منافقین کا بیان بھی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث مفسرین نے نقل کی, اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھایا کرو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورت ہم نے اسے نازل کیا اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے اور ہم نے سے وعدے آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بڑا عجیب انداز سورت ہم نے نازل کیا, بے شک ساری سورتیں اللہ نے نازل کی, ہم نے اس کے احکامات فرض کیے, سارے احکامات اللہ نے فرض کیے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس سورت میں بڑی اہم ہدایات دی گئی جس پر توجہ ہونی چاہیے. آیت نمبر 2 میں بتایا گیا کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اس کی سزا 100 کوڑے ہے. سنت سے معلوم ہوا یہ غیر شادی شدہ مرد کی عورت کی سزا ہے جو زنا کرے, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے رجم کی سزا دی جائے گی بشرطے کہ جرم ثابت ہو جائے. فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے ترس نہ کھانا, لوگ بے حیائی کو پھیلنے دینا چاہتے ہیں لیکن ان سزاؤں کے لفاظ پر منہ بناتے ہیں. اللہ نے کہا کوئی ترس نہ کھاؤ, چند کو سزا ہوگی کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی. اور فرمایا کہ سزا دی جائے علی اعلان تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. اس کے بعد 4 آیت ہے, اس میں بتایا گیا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو 80 کوڑے لگاؤ گے. علماء نے لکھا ہے کہ یہی سزا مردوں پر بھی الزام لگانے والوں کی بھی, تو چاہے مرد پر الزام لگایا جائے بدکاری کا زنا کا یا عورت پر اگر گواہ پیش نہیں کیے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو حد قذف کہا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے دین میں لوگوں کی آبرو کی اہمیت, جھوٹا الزام کوئی نہ لگائے, لگا تو گواہ پیش کرو ورنہ 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد آیت 6, 7, 8 میں اور 9 میں لعان کا مسئلہ بیان ہوا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا وہ بدکاری میں ملوث ہو, اب وہ 4 گواہ تو نہیں لا سکتا مثال کے طور پر, اب وہ اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے, 4 مرتبہ قسم کھائے کہ اس نے بدکاری کی اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس پر اللہ کی لعنت. اب ہو سکتا ہے کہ کسی شوہر نے جھوٹا الزام لگایا عورت پر, تو اس قرآن نے کہا اس عورت سے یہ سزا ٹل جائے گی اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ یہ جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اس طرح عورت کو بھی حق دے دیا گیا کہ اگر بل پر شوہر جھوٹا الزام لگائے تو وہ اس طرح رد کر سکتی ہے. اب دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوگا, جو جھوٹا ہوگا وہ کہاں پکڑا جائے گا, آخرت کے اندر. اور اس لعان کے مسئلے کے بعد ان میں جدائی کرا دی جائے گی. ان احکامات کی ظاہری بات ہے تفصیلات کا موقع تو نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں تفاصیل کو رجوع کرنا چاہیے اور علماء سے مسائل معلوم کرنے چاہیے. دوسرا اور تیسرا رکوع اس میں ذکر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے جانے کا. یہ غزوہ سے مسلمان واپس آ رہے تھے, راستے میں تفصیلی واقعے پیش آیا, بہرحال قافلہ چلا گیا تھا, عائشہ صدیقہ رہ گئی تھی کسی وجہ سے, ایک صحابی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ
देखा करें कि काफिले का कुछ सामान ले जाए तो फिर वापस आकर ले जाया करें, जो भी लोग रह गए। सहाबिया सफा में मुआतल उनका नाम था, वह हजरत आयशा को लेकर चले। बाद में मुनाफिकीन ने इल्जाम तराशी कर दी, माद अल्लाह जिना की, किस पर? नबी की ज़ौजा मोहतरमा, इतना बड़ा मामला है, इस पर ही आयात नाज़िल हुई, इतना भारी मामला तुम लोगों ने कर लिया। और आयशा खुश हुई, एक महीने के बाद लेकिन आयात नाज़िल हुई। आयशा सिद्दीका खुश हुई रज़ी अल्लाह अन्हा कि तारीख में पहली मरतबा किसी की पाकदादगी को बयान करने के लिए अल्लाह ने आयात नाज़िल फरमाई, इस पर वो खुश हो गई। ये है अगले दो रुकों के पस मंजर में आयात। इनमें बहुत बड़ा था अब्दुल्ला बिन उबई सरदार का मुनाफिकीन था, कहा इस पर तो बहुत बड़ी सजा होगी आखिरत की। फरमाया कि जब ये बात तुम्हारे सामने आई तुमने अच्छा गुमान क्यों ना किया, क्यों ये लोग चार गवाह लेकर नहीं आते, इल्जाम में तो गवाह पेश करो, सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देना अच्छी बात नहीं है, जिस बात का इल्म ना उसको आगे बयान ना करो। हदीस है मुस्लिम शरीफ की, आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। फरमाया कि जब ऐसी बात सामने आई तो तुम्हें कहना चाहिए था सुबहानका हादा बहतान अज़ीम, अल्लाह तो बात है तो बहतान अज़ीम है। एक मुसलमान के मुताबिक हमेशा हमारा गुमान अच्छा होना चाहिए। और यहाँ कौन है? कायनात की सबसे अहम तरीन खवातीन में से नबी की ज़ौजा मोहतरमा है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फरमाया आइंदा ऐसी हरकत न करना। और फरमाया आयत नंबर 19 में इन्नल लज़ीन युहिब्बूना अन तशीअ अल-फ़ाहिशतु फिल लज़ीन आमनू, बेशक वो लोग जो चाहते हैं कि अहले ईमान के दरमियान बेहयाई फैले, लहु अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यानी इस तरह की बेहयाई पर अपनी खबरें फैलाने की इजाज़त नहीं, तहकीक के साथ बात किया करो, और स्कैंडल खड़ा करने की इजाज़त नहीं जो हमारे यहाँ बहुत आम। बाकी जो बोर्ड लगे हुए ये चैनल्स की बेहयाइयां और सारी अखबारात की बेहयाइयां सभी सया इतना जो बेहयाई फैलाना चाह रहे हैं ईमान में कि आम हो जाए फहाशी, बुराई को लोग बुराई ना समझे। फरमाया दुनिया और आखिरत में इनके लिए बड़ा शदीद आज़ाब होगा। उसके बाद तीसरा रुख शुरू होता है, फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ए ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। ये तो शैतान तुम्हें बेहयाई की दावत देता है, मुनकरात की दावत देता है, उसके नक्शे कदम पर ना चलो। उसके बाद एक वाकया पेश आ गया था, सादा लोग मुसलमान कुछ थे उनकी जबान पर भी ये बात आ गई। उनमें एक थे मस्ता बिन अताफ रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक उनकी मदद करते थे, उनके रिश्ते में भी कुछ कजन लगते थे। जब ऐसा मामला हुआ तो अबू बकर सिद्दीक उनकी मदद करना छोड़ दी। अल्लाह ने कहा यह अच्छी बात है, कितना बड़ा भारी मामला है, बेटी पर तोहमत, वो भी नबी की ज़ौजा, लेकिन फरमाया इनकी मदद की बात छोड़ने की बात ना करो। फरमाया कि वलियाक वलियस्फ, चाहिए कि वो माफ कर दे और दरगुजर करे। अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या नहीं चाहते तुम कि अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे? बड़ा प्यारा अंदाज, तुम चाहते हो ना अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तुम लोगों को माफ कर। अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मुझे तो पसंद है, उनकी इमदाद तुम दुगनी कर दियो, माफ कर दियो। ये है कुरान का बड़ा खूबसूरत अंदाज, लोगों को माफ करो अल्लाह तुम्हें माफ फरमाएगा इंशाअल्लाह। फरमाया जो पाक दामन औरतों पर इल्जाम तराशियां करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में लानत है। फरमाया कि बाज आ जाओ ऐसी बात से, वरना अल्लाह का आदाब तुम्हें होगा। चौथा रुकू शुरू होता है घर के पर्दे के आदाब। घरों में जाएं तो कैसे जाएं? खवातीन महरम मर्दों के सामने हो तो क्या रवैया अख्तियार करें? महरम वो जिससे कभी भी निकाह नहीं हो सकता, वालिद है, बेटा है, भाई, एक ना महरम उसके सामने लिबास कैसा हो, वो तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह सूरह अहज़ाब में इंशाअल्लाह। या वो तफसीलात आ रही जो घर का मामला हो, अपने महरम मर्दों के सामने खातून का लिबास का मामला हो। फरमाया कि जब अपने घरों में, जब दूसरों के घरों में दाखिल हो, इजाजत लिया और सलाम किया, सलाम करके इजाजत लेकर दाखिल हो, खड़खड़ा कर भी साइड में खड़ा होना चाहिए। और सहाबा ने लिखा और अल्लाह के रसूल ने भी कहा अपने घर में भी आओ तो ऐसा रवैया अख्तियार करो कि घर वालों को आने की इत्तला हो जाए, खांस लो, खटखटा लो, ताकि कोई ऐसी सूरत पेश ना आ जाए कि हम पसंद ना करें अपनी वालदा को, बहन को देखना कि वो कैसे लिबास में। बात समझ रहे? अपने घर में भी पसंदीदा की इजाजत के साथ दाखिल हो। फरमाया कि तुम किसी क्या गए और वो मिलना नहीं चाह रहा, वही नील लकुम और जेहो पर जेहो हुआ का लकुम, और कहा जाए कि लौट जाओ तो लौट जाए, बुरा ना मनाओ कि फला मिलने नहीं आ रहा, भाई तुम्हें पहले टाइम लेना चाहिए था उससे। सही है ना, लोगों की क्या क्या मसरूफियात हो, क्या क्या मशगूलियात हो, कह दिया जाए लौट जाओ तो लौट जाए। उसके बाद बताया कि पब्लिक प्लेसेस होते हैं ऐसा मुकाम जहाँ तुम्हारे कामकाज की चीजें हो, लेकिन किसी की रिहाइश ना हो, वहां तुम जा सकते हो, प्लेटफॉर्म है रेलवे का, एयरपोर्ट जा सकते हो, शॉपिंग सेंटर है, दुकानें वगैरह है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं। हाँ घरों में जाओ तो इजाजत देना जरूरी है। उसके बाद मर्दों को हुक्म आयत नंबर 30 में निगाहों को नीचा रखें। अल्लाह के रसूल की हदीस इब्ने माजा शरीफ में ये नजर शैतान के तीरों में से जहर में भुजा हुआ तीर, अल्लाह हमें हिफाजत की तौफीक। کہ 30 میں عورتوں کو بھی کہا گیا وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. زینت کا اصل مقام ان کا چہرہ ہے, ظاہری سی بات ہم جانتے ہیں, چہرہ غیر محرم مرد کے سامنے نہیں کھلے گا. اس کی مزید تفصیلات سورہ احزاب میں انشاءاللہ آئیں گے. تو اپنی زینت کا اظہار نہ کریں الا کہ جو ظاہر ہو جائے. خاتون کا قد ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا, برقع پہنا ہے باہر کا کپڑا وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا. اور بل یضربن بخمرهن علی جیوبهن, اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑیاں اپنے گریبانوں پر ڈال دیں. یہ وہ چادر ہے کہ جس سے سر بھی ڈھانپ لیا جائے اور سینے پر بھی ڈال لیا جائے. یعنی باپ کے سامنے بھی بیٹے کے سامنے بھی عورت کو یہ چادر لینی چاہیے, سر ڈھکا ہوا ہو اور سینے پر بھی چادر پڑی ہوئی ہو. اس کے بعد بتایا کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے ایک لسٹ دے دی گئی, شوہر, والد, سسر, بیٹے, شوہر کے بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے, اپنی مسلمان عورتیں. مولانا شریف حامی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا, ایک تو غیر مسلم عورت کے سامنے بھی پورا نقاب کرے ہماری عورت چہرہ چھپائے, اور اپنی جان پہچان والی عورتیں, عورتوں میں سے بعض ایسی ہوتی جو ادھر کی بات ادھر کرتی ہیں, ان کے سامنے بھی پردہ رکھے, یا ان کی کنیزیں ہوں, یا وہ خدمتگار مرد انتہائی بوڑھے جو عورتوں کی کوئی تمنا نہ رکھتے ہوں, یا وہ چھوٹے بچے جو بھی پردے کے احکامات پر واقف نہ ہوں, ان کے سامنے زینت کا اظہار عورت کر سکتی ہے, چہرہ کھول سکتی ہے. ہاں آج کل کے بچے, مجھے خواتین نے بتاؤ صحیح بتایا, تجربہ بھی ہے, آج کل کے بچے بہت جلدی ہوشیار ہو جاتے ہیں, تو جلدی ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کر لینا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ بلا یا غربنا بیارو جلی ہن لیے علم ما یخفین من زینتہن, اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ مارے کہ پوشیدہ زینت نمایاں ہو جائے, بازی پائل وغیرہ. اول تو بجنے والا زیور پسندیدہ نہیں عورت پہن کے باہر نکلے. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا ترمذی کی حدیث میں, جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے, اتنے فقط جائز نہیں ہے عورت کے لیے خوشبو لگا کے باہر جانا. تو پوشیدہ زینت کو پوشیدہ رہنے کا حکم, تو زور سے پیر نہ مارے کہ پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے. اب دو باتیں عرض کر رہا ہوں, ایک بات اس کے ذمن میں کہ اتنی پوشیدہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے, تو سب سے زیادہ زینت کا محل اور مقام کیا ہے, چہرہ, اس کو چھپانے کا زیادہ حکم ہوگا غیر محرم کے سامنے. یہ اپنی دلیل آ گئی. یہ لسٹ کیوں دی گئی, ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے تو ان کے علاوہ جو ہوں گے ان کے سامنے نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ غیر محرم سے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. اس کے احکامات سورہ احزاب میں انشاءاللہ آئیں گے. مزید ضمناً سمجھ لیجئے, یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے. وہاں چچا کا ذکر ہے, چاچا سے بھی پردہ نہیں, وہاں ماموں کا ذکر ہے, ماموں سے بھی ایک عورت کا پردہ نہیں. تو یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے ساتھ. دیور کے متعلق سوال کیا گیا دور صحابہ میں, اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری کی حدیث میں, وہ موت ہے اس سے بھی پردہ ہے, جیڑ سے بھی پردہ ہے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت سالی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کہا دیور اگر موت ہے تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے, اس پر بھی پردے کے احکامات لاگو ہوں گے. متوبوا الی اللہ جميعا, ایمان والوں تم سب توبہ کرو, ایھا المؤمنون, ایمان والوں سب اللہ کے حضور توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ احکامات ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو بتانے چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی, ہمیں کروانے کی اور ہماری بہنوں کو کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد چند مختصر باتیں, غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے. کیا تمہارے غلاموں کو نیچوں کے بھی نکاح کا بندوبست کرو. اسلام نے غلامی ختم کرنا چاہیے, وقتی ایک مسئلہ تھا, اس کے لیے کچھ احکامات فرمایا کہ جو نکاح کی قدرت نہ پاتے ہوں وہ بچتے رہیں, اللہ قریب ان کو انشاءاللہ غنی کر دے گا. اور غلاموں کو آزادی دلانے کے اندر مال خرچ کرو. اس کے بعد بتایا گیا کہ اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہ عبداللہ بن عبید تھا جس طرح کے دھندے کراتا تھا, فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا. اور آج اگر آپ قیاس کریں تو عورتوں کو بیچا جاتا ہے, معاذ اللہ ان کی جسم کی نمائش کر کے پیسہ جو لوگ کماتے ہیں, یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے. فرمایا کہ اللہ نے واضح آیات نازل فرما دی اور یہ سب کچھ موعظۃ للمتقین, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.